قیام رہتا تھا، یہ تو ہم جیسا ہی ہے، اس کو جنت میں، ہم کو دوزخ میں. تو پروردگار عالم نے اس لیے دنیا میں امتحان رکھ دیا کہ دیکھو اس وقت پروردگار عالم کی عدل کے حوالے سے جواب دے گا. خدا کی عدل پر، خدا کی عدالت پر کوئی اعتراض نہ ہو. حکمت الہی یہ تھی کہ اس وقت جب کوئی اس طرح بندہ کہے گا کہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے محلے میں رہتا تھا، ہم نے کہا اس کو بہشت اور مجھے دوزخ، تو اس کو پروردگار عالم کہے گا اس لیے کہ اس کو جس امتحان میں نے مبتلا کیا، اس نے ان امتحان اور بلاؤں پہ صبر کیا، اس کا ایمان اس منزل پر ہے کہ میں اسے بہشت لے جاؤں. اور تم ان امتحان اور بلاؤں پہ صبر نہیں کر سکتے تھے، تم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ شکوا کر بیٹھتے تھے. تو اس امتحان کی دو وجوہ سامنے آئیں، پہلی ہمارے گناہوں کا کفارہ، کیونکہ گناہوں کی سزا مل جائے دنیا میں ہی پاک ہو. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا، اور اس پروردگار عالم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے شمار نہیں کر سکتے کہ اس پروردگار عالم کا ہر عمل نعمت ہے، اس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. اور اسی پروردگار عالم، اسی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعائے تذلل میں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام دعائے تذلل میں رب ذوالجلال کی معرفت عطا کرتے ہوئے ہمیں اور حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مولایا مولایا انت الدائم وانا الزائل وهل يرحم الزائل الا الدائم. پروردگار عالم کی ایک صفت کی طرف اشارہ کیا اور انسان کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا. مولایا مولایا انت الدائم، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو دائم ہے، باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کب سے ہے ہم اس کی لمٹ نہیں جانتے، اور کب تک رہے گا ہم اس ہمیشہ کی لمٹ نہیں جانتے، بس کہا کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو چوتھے امام کہتے ہیں، مولایا مولایا انت الدائم، تو باقی رہنے والا ہے، وہ انا زائل، اور میں زائل ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا. کیونکہ انسان کی ہر صلاحیت کو، ہر خوبی کو زوال ہے، خدا کی کسی صفت کو، کسی خوبی کو زوال نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں کچھ نہیں جانتے، ماں کے ہاتھوں کے محتاج ہیں، ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہے، وہ پرورش نہ کرے ماں، وہ باپ خدمت نہ کرے، تو انسان ہم اس روپ میں آ ہی نہیں سکتے. تو ہم جب پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، خدا نے رزق دیا، جسم کو توانا کیا، خدا نے علم کی صلاحیت دی، جب کچھ سیکھ گئے، کچھ بن گئے، کوئی عالم بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، ایک مقام تک پہنچ گئے، مگر پھر بڑھاپا آیا، اور خدا نہ کرے کسی بیماری کا شکار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ہماری یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو سکتی ہیں. بہت عالم و فاضل ہو، لیکن اگر خدا کا کرم نہ ہو اور خدا رحمت نازل نہ کرے، کوئی بیماری کا ہم شکار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ہماری یادداشت ختم ہو جائے. نہیں، ہماری کسی بھی صفت کو، فقط میں نے ایک یادداشت کی صفت کا ذکر کیا، ہماری کسی بھی صفت کو بقا نہیں ہے، اگر خدا چاہے تو بقا ہے. اگر آل محمد کے کردار پر عمل کیا ہے تو خدا کہتا ہے جو خوبی تمہارے اندر دنیا میں تھی وہ میں برزخ میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، اگر آل محمد کے کردار کا اتباع کیا، ورنہ کسی انسان کی کسی خوبی کو بقا نہیں ہے، زوال ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں، رب ذوالجلال تو دائم ہے، میں زائل ہوں، تو باقی رہنے والا ہے، میں ختم ہو جانے والا ہوں، زائل ہو جانے والا ہوں. ہمیں سمجھا رہے ہیں مولا، وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمَ، اور ایک زائل پر، ایک باقی رہنے والے کے سوا کون رحم کرے گا. اور وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے، جس کے لیے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم. وہ خدا حی القیوم، وہ رب ذوالجلال جو زندہ ہے اور قائم ہے، لا تاخذه سنۃ ولا نوم، نہ جسے اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے، اب خدا کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے اور اتنا باخبر ہے کہ اسے غفلت ہوتی نہیں ہے. ہم انسان بہت باخبر بھی رہے لیکن جب نیند آتی ہے، جسمانیت کا تقاضا ہے، انسان کو آرام چاہیے، نیند چاہیے، تو جب نیند آتی ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو خدا قرآن میں بتا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے نہ جسے اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اپنے بندوں پہ نگاہ رکھے ہوئے، اور وہ خدا ایسا بیدار ہے کہ روایت یہ ملتی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے اور اعلان حق کیا کہ رب ذوالجلال کو مانو، اس کی اطاعت کرو، تو فرعون ملعون نے کیا کیا، جادوگروں کو جمع کیا، اپنی قوم کے بڑے بڑے جادوگروں کو، اور کہا کہ موسیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، میرے جادوگر ان سے مقابلہ کر لیں گے. جب جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے اور ایک دن مقابلے کا طے ہو گیا کہ فلاں دن حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، جب دن طے ہو گیا تو اس دن سے ایک رات پہلے وہ جادوگروں کو جو سردار تھا اس نے اپنے دو شاگردوں کو بلایا اور کہا دیکھو کل ہمارا موسیٰ سے مقابلہ ہے، رات کی تاریکی ہے، تم جاؤ موسیٰ کے گھر میں جاؤ اور موسیٰ سو رہے ہوں گے، مگر موسیٰ کا جو معجزہ، جسے موسیٰ کہتے ہیں کہ میری نبوت کا معجزہ ہے، کیا عصا، خدا نے ان کو دو معجزے دیے تھے نا، عصا اور ید بیضہ، ہاتھ نکالتے تھے لباس سے تو چمکنے لگتا تھا، اور لکڑی تھی جو چھوڑ دیں تو ازہا بن جاتی تھی. تو کہا موسیٰ تو سو رہے ہوں گے مگر ان کا معجزہ، جسے وہ معجزہ کہتے ہیں اپنی نبوت کا، وہ عصا موجود ہوگا، اس عصا کو اٹھا کے لے آؤ. اگر تم اس عصا کو اٹھا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ وہ ہماری طرح کا جادوگر ہے، اور اگر تم اس کا عصا نہ لا سکے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. دو شاگردوں کو منتخب کیا، دونوں گئے، دیوار کود کے موسیٰ کے گھر میں داخل ہوئے. اب جیسے ہی موسیٰ کے گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ موسیٰ بے خبر سو رہے ہیں اور موسیٰ کے سرحانے ان کا عصا رکھا ہوا ہے. جیسے ہی عصا کو اٹھا کے لانا چاہا وہ عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا. یہ اپنی جان بچاتے ہوئے موسیٰ کے گھر سے دیوار پھلانگ کے بھاگے، بہت دور تک بھاگتے رہے، اور جب آ کر اپنے سردار کو خبر دیے، جو جادوگروں میں سب سے بڑا جادوگر تھا، جب اس کو خبر دیے تو کن لفظوں میں دیے، کہا ہے کہ موسیٰ تو سو رہا تھا مگر موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا، ہم اس کو لینا چاہتے تھے عصا کو نہ لا سکے. کہا کہ موسیٰ تو جاگ رہے سو رہے تھے مگر موسیٰ کا رب بیدار تھا، اور یقیناً وہی اللہ کا سچا نبی ہے. تو وہ ہمارا خدا، میرا اور آپ کا پروردگار، ہمیشہ سے اپنے بندوں سے باخبر ہے، اسے کبھی غفلت نہیں ہوتی، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ اس پروردگار عالم، وہ خدا اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب میں بندے کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں تو یہ بندہ بغیر ہدایت رہ جائے. اس رب ذوالجلال کا انتظام یہ تھا کہ جب کائنات میں، دنیا میں اس انسان کو بھیجا تو اس کی ہدایت کا انتظام کر دوں. کیوں ہدایت کا انتظام کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرا بندہ ہدایت پا کر اس راہ پہ چلے جس پہ میں چلانا چاہتا ہوں، اور جب اس راہ پہ چلے گا تو پلٹ کے جب میری طرف آئے گا، موت کے بعد خدا سے ملاقات تو کرنی ہے، کہا جب میری طرف پلٹ کے آئے گا تو میں نے اس کے لیے بہشت کو سجا رکھا ہے. تو یہ خدا کی محبت کی دلیل ہے. تو اس نے کہا کہ جب انسان کو بھیجا ہے تو ہدایت کا انتظام کیا، اور اس نے ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جب نبی مرسل پر دین کامل ہو گیا تو اپنے حبیب کی زبان سے یہ جملے ادا کروائے. رسول اسلام کہتے ہیں میں تو جا رہا ہوں، میرا وقت مکمل ہوا، مگر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے. پروردگار عالم کی دو عظیم نعمتیں، قرآن اور اہل بیت ہمارے درمیان ہیں. قرآن بھی ہمارے درمیان ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا وارث حضرت حجت بھی ہمارے درمیان موجود ہے. بس اسی ذیل میں میری آپ سے اس عشرہ اول میں گفتگو قرآن و حسین کے عنوان پر ہو رہی ہے، اور اس عنوان کے تحت میری گفتگو کا مرکز ہے سورہ فجر، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ فضائل آل محمد میں میں ایک صفت قرآن اور صفت حسین ابن علی بیان کروں. اس لیے کہ جو فضیلت، جو عظمت قرآن کی ہے، وہی فضیلت، وہی عظمت حسین ابن علی کی بھی ہے، کیونکہ حسین ابن علی وارث قرآن ہے. آج بھی ایک فضیلت آپ کی سماعت کی نظر کروں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک عظمت اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت مرنے والوں کو مرحومین کی شفاعت کا سبب بنتی ہے. اس لیے تو ہم قرآن خوانیاں کرواتے ہیں, مثال ثواب کے مجالس جب ہوتے ہیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تلاوت قرآن مرحومین کے لیے شفاعت کا سبب ہے. تو جس طرح قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن مرحومین کی شفاعت کا سبب ہے, اسی طرح حسین ابن علی کا نام بھی, حسین کی زیارت بھی مرحومین کے لیے شفاعت کا سبب ہے. اور اس طرح سبب ہے, کتاب ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرو قرآن کی عظمت کے ذیل میں. یہ روایت کتاب عظمت قرآن, کتاب کشکول, متعدد جگہ پہ روایت موجود ہے. وہ روایت کیا, شہر نیشاپور کا حاکم تھا ابو نصر, اور ابو نصر بہت جاہ و جلال والا, بڑا مرتبے والا, بڑے لشکر والا سپاہی تھا. خدا نے اس کو بہت طاقت اور بہت لشکر عطا کیا تھا. بس ایک مرتبہ یہ اپنی حکومت میں دارالحکومت نیشاپور آتا ہے, رات کا وقت ہے, اور اپنے جاہ و جلال اور لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا ہے. جیسے شہر میں داخل ہوتا ہے, اس رات کے سناٹے میں بھی اسے ایک مکان سے تلاوت قرآن کی صدا آ رہی ہوتی ہے. کوئی قاری ہے, کوئی مومن ہے جو اپنے گھر میں رات کو تلاوت قرآن کر رہا ہے. اور جس وقت ابو نصر جو حاکم نیشاپور ہے جب گزرا ہے اس مکان کے قریب سے, تو اس وقت وہ قاری قرآن سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ رہا تھا. اور وہ آیتیں کیا تھیں, قل اللہم مالک الملک, اے خدا تو جو ہر چیز کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورہ آل عمران کی اس آیت 26 آیت کی تلاوت کر رہا تھا. اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, قل اللہم, کہہ دو اے حبیب کہ تمہارا رب مالک الملک ہر چیز کا مالک ہے, اس کی مملکت وسیع ہے. تؤتی الملک من تشاء, وہ جس کو چاہے سلطنت عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء, وہی ہے عزت دینے والا. وتذل من تشاء, وہی ہے جو ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر, ہر بھلائی ہر خیر اس کی طرف سے ہے. انک علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب اس آیتوں کی تلاوت سنی, سن کون رہا ہے, وہ سلطنت والا, وہ جاہ و جلال والا جسے خدا نے بڑا لشکر اور بڑی طاقت عطا کر رکھی ہے. بس ایک مرتبہ اس آیت قرآنی کا اس کے قلب پہ اثر ہوا, گھوڑے سے اترا, سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا, بے شک پروردگار عالم تمام سلطنت اور مملکت تیرے لیے ہے, تو جس کو چاہے سلطنت عطا کر دے, تو جس سے چاہے سلطنت چھین لے. بس جیسے ہی عظمت الہی کے اظہار کے لیے اسے سجدہ کیا اور پھر واپس اپنے لشکر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. کچھ عرصہ گزرا, اس قاری قرآن کا انتقال ہو گیا, اور جب انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ عرصے بعد اس کے ایک رشتے دار نے اسے خواب میں دیکھا, اور جب خواب میں دیکھا تو اسے برزخ میں ایک بہت بلند مقام پہ دیکھا, عالم برزخ میں. کیونکہ جب ہم مرتے ہیں قبر میں جاتے ہیں, تو جس رات ہمیں قبر میں, جس دن ہمیں دفن کیا جاتا ہے, اس دن سے لے کے جب تک قیامت نہیں آئے گی, وہ سارا وقت کہلاتا ہے عالم برزخ. اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں. تو اب اس نے شدار نے دیکھا اس قاری قرآن کو کہ عالم برزخ میں بہت بلند مرتبے پر ہے. تو ایک مرتبہ خواب میں سوال کرتا ہے کہ تیرے اعمال, بے شک تو قاری قرآن تھا مگر تیرے اعمال اس منزل پہ نہ تھے کہ خدا تجھے اتنا بلند مرتبہ عطا کرے. تو ایک مرتبہ وہ قاری قرآن کہتا ہے, تم ٹھیک کہتے ہو, میرے اعمال اس منزل پہ نہ تھے کہ خدا مجھے اتنا بلند مرتبہ عطا کرے, مگر خدا نے مجھے بلند مرتبہ اس لیے عطا کیا کہ جب مجھے مر گیا اور جب عالم برزخ آیا تو غیب سے رب کی ندا آئی کہ کیونکہ تم نے میرے ایک بندے کو میری عظمت کا یقین دلایا, کہ تمہاری تلاوت قرآن سے ایک بندے کو میری عظمت یاد آئی, بس اس نیکی کے سلے میں میں یہ کرم کرتا ہوں کہ تمہیں یہ بلند مقام عطا کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ تلاوت قرآن اگر رقت قلب سے, خلوص قلب سے کیا جائے, تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ مومن کی شفاعت کا سبب بنتی ہے. صلوات پڑھی. تو جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت وارث قرآن کی ہے. اگر قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ آیت قرآنی مرنے والے کے لیے شفاعت کا سبب بنتی ہے, تو حسین ابن علی وارث قرآن ہے. حسین ابن علی کی فضیلت یہ ہے کہ حسین کا سلام, حسین کی زیارت, حسین کا نام, حسین کا ذکر مرنے والے کے لیے شفاعت کا سبب بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے، وہ مشہور روایت جو کتاب مفاتیح الجنہ میں بھی ہے، کتاب کشکول میں بھی ہے، اور آپ سب مومنین کے گھر پہ وہ کتاب مفاتیح الجنہ موجود ہوگی. اس کتاب میں جا کے روایت دیکھیے گا، اس میں روایت ایک درج ہے، ایران کے شہر یزد کا رہنے والا ایک متقی پرہیزگار عبادت گزار جس کا نام تھا محمد علی یزدی. اس کو لوگ یزدی اس لیے کہتے تھے کہ یزد جو علاقہ تھا اس سے تعلق رکھتا تھا. محمد علی یزدی کا طریقہ یہ تھا کہ قبرستان میں جہاں بہت سے نیک اور صالح مومنین کی قبریں تھیں، اس مقبرے میں جا کے راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ خوف خدا رہے اور میرا رب مجھ سے راضی رہے. تو محمد علی یزدی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس قبرستان میں صلحاء کے مقبرے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. محمد علی یزدی کا ایک دوست تھا جو بچپن سے ان کے ساتھ پلا بڑا تھا، یعنی ایک جگہ ایک مقام پہ رہتے تھے، بچپن سے دوستی تھی اور جوانی کا مرحلہ بھی ساتھ گزارا. اور محمد علی یزدی جانتے تھے ان کا وہ دوست ہر گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، واجبات سے عمل کیا کیا نہیں کیا، کبھی نمازیں پڑھی قضا کر دی، جھوٹ بھی بولا، گناہ بھی کیا، کبھی شراب بھی پی، تو وہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. اعمال نیکیاں بھی کرتا تھا مگر گناہوں میں کثرت سے مبتلا رہتا تھا. اس دوست کا انتقال ہو گیا، اور جب اس دوست کا انتقال ہوا تو وہ اسی قبرستان میں دفن ہوا جہاں پر یہ محمد علی یزدی راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. اس کے دفن ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ شخص، وہ دوست ان کا خواب میں آیا، اور جب خواب میں آیا تو محمد علی یزدی خواب میں دیکھ کے حیران ہے کہ وہ بہت خوشحال اور بہت اچھے حال میں، بہت بلند مرتبے پر ہے. تو یہ ان کو خواب میں حیرت ہو رہی ہے کہ میں تیرا دوست تھا، میں تیرے ہر حال سے باخبر ہوں، مجھے معلوم تھا تیرے اعمال اس منزل پہ نہ تھے کہ خدا تجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کرتا، تجھے یہ مرتبہ منزلت ملی کیسے؟ تو وہ خواب میں ان کا دوست جواب دیتا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں بہت گنہگار تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ خدا مجھے یہ مرتبہ عطا کرے. وجہ یہ ہے کہ کل رات اس قبرستان میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا ہے. وہ مومنہ تمہارے علاقے میں جو لوہار رہتا ہے، اشرف حداد، عربی زبان میں حداد لوہار کو کہتے ہیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں. تو کہا آج کی شب اس قبرستان میں اشرف حداد کی بیوی کو دفن کیا گیا ہے، اور جس وقت سے اسے دفن کیا گیا رات تمام ہونے سے پہلے تین مرتبہ حسین مظلوم قبر میں اس کی زیارت کو آئے. خواب میں ان کا دوست بیان کرتا ہے کہ جس رات کو دفن کیا ہے اس مومنہ کو، امام حسین تین مرتبہ قبر میں اس کی زیارت کو آئے، اور جب تیسری مرتبہ مولا آئے ہیں تو مولا نے حکم یہ دیا کہ اس مومنہ کے قبر کے چاروں طرف 100 گز کے فاصلے پر جتنی قبریں ہیں ان سب کا عذاب برطرف ہو جائے، اور اس مومنہ کی قبر کے 100 گز کے فاصلے میں میری قبر بھی آتی تھی، لہذا میری قبر سے بھی عذاب برطرف ہو گیا. اب خواب سے آنکھ کھلی محمد علی یزدی کی، اپنے شہر میں ڈھونڈتے ہوئے چلے، کہاں ہے اشرف حداد، کدھر رہتا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس اشرف حداد کے مکان پہ پہنچے اور کہا، یہ بتاؤ تمہاری بیوی کیا تعزیہ داری اذا خانہ سے قائم کرتی تھی، حسین ابن علی کے لیے مجلس کرتی تھی؟ کہا نہیں. کہا تمہاری بیوی کیا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے وسائل ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کربلا جا سکے. مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے رات کا خواب بیان کیا. تو اب اس کا شوہر اشرف حداد کہتا ہے، ہاں میری بیوی ایک عمل ایسا کرتی تھی جس کی جزا اسے قبر میں ملی. کہا وہ کیا عمل کرتی تھی؟ کہا میری بیوی کی ساری زندگی، میری بیوی کا طریقہ یہ رہا کہ زندگی کے آخری دن تک وہ زیارت عاشور ضرور پڑھتی تھی. اس نے تمام زندگی زیارت عاشورہ کی پابندی کی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب وہ زیارت عاشورہ نہ پڑھے. زیارت عاشورہ ہو یا زیارت وارثہ ہو، یہ کیا ہے؟ امام کی زیارت ہے، امام کو سلام کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ ساری زندگی زیارت عاشورہ کی پابند رہی، اس لیے جو ساری زندگی حسین کی زیارت پڑتا رہا، جب مومنہ قبر میں گئی تو حسین ابن علی قبر کی پہلی رات تین مرتبہ خود اس کی زیارت کو آئے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بعد مرگ، موت کے بعد مرحومین کی شفاعت کی سبب بنتی ہے قرآن کی آیتیں، تو اسی طرح وارث قرآن حسین ابن علی کی زیارت بھی سبب بنتی ہے مومنوں کی شفاعت کے لیے. صلوات پڑھی بابا سے. اور مولا حسین کی یہ زیارت مولا کو سلام کرنا اتنا عظیم ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کے حوالے سے ایک اہم بات آج آپ کی سماعت کی نظر کروں، مجلس حسین کے صدقے ہیں۔ آج کے اس پرآشوب زمانے میں کہ جب گھروں سے ہم نکلتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے شوہر نکلیں تو پلٹ کے خیریت سے گھر آ جائیں تو بس خدا کی رحمت ہے۔ جس طرح یہ جگہ جگہ مقامات پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جس طرح یہ شہر کا سکون، ملک کا سکون تباہ برباد ہے، تو جب اس پرآشوب زمانے میں لوگوں نے نجف و قوم میں علماء سے رابطہ کیا کہ مولا مومن اس دور میں کیسے سلامتی سے رہے، آپ سنیں گے حسین ابن علی کی عظمت، ہم اپنے مولا کی عظمت کی انتہا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا نے حسین ابن علی کو وہ عظمت عطا کی ہے، بس شکر کے سجدے میں سر رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمارا دامن حسین ابن علی سے منسلک کر دیا ہے۔ جب پوچھا گیا نجف و قوم کے علماء سے کہ اس آشوب زمانے میں ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ہر طرف بربریت ہے، ظلم ہے، تو ایک مومن اپنی سلامتی کیسے حاصل کرے، تو کہا کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو زیارت امام حسین پڑھ کر نکلے۔ کیوں کہا؟ غور کیجیے کیوں کہا۔ دیکھیے اسلام میں جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جب سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ اور پلٹ کے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جب ہم اپنے امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو امام پر سلام بھیجتے ہیں، اور ہم جس معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، جس معصوم کی بھی، تو وہ معصوم اپنے ذریعے میں کھڑے ہو کے ہمیں ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے نے سلام کیا ہے۔ تو اب جب ایک عام انسان سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، اور جب امام کی زیارت پڑی، امام نے جواب دیا تم پر سلامتی ہو، تو جس کو حسین ابن علی سلامتی کی دعوت دے دے، مجھے بتائیے اسے کائنات کی کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ سلامات کریے۔ سلامات پڑی بابا ضرور۔ تو علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ جو گھر کا دروازہ جس سے ہم باہر نکلتے ہیں، کم از کم اس دروازے کے اوپر، دروازے کے اوپر ہم لگا دیں زیارت واسطہ لگا دیں، اور بچوں کو یاد ہو جائے۔ اور اگر جلدی ہے آفس جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، اور وہ زیارت واسطہ پوری نہیں پڑھ پا رہے، تو علماء کا یہ کہنا ہے فقط تین جملے ادا کر کے نکلے۔ وہ تین جملے کیا؟ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم از کم یہ تین جملے پڑھ کر ضرور گھر سے باہر نکلے، اور یہ بات ہمیں اپنے مومنین تک کثرت سے پہنچانی ہے۔ جو یہ تین جملے پڑھ کر امام پر سلام کر کے گھر سے نکلے گا، تو امام کا وعدہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ گھر پلٹے گا۔ تو بس آپ نے دیکھا حسین ابن علی کا نام، حسین وہ وارث قرآن ہے، ان کی فضیلت ہم اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور قرآن حسین کے ذیل میں میری گفتگو آپ سے سورہ فجر کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم یہ کہتے ہیں سورہ فجر سورہ حسین ہے، کھڑے امام کہتے ہیں سورہ فجر سورہ حسین ہے، اور اس سورہ فجر پر کل کی مجلس تک میں آپ کے سامنے 14 آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی۔ آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے سورہ فجر کی 15ویں اور 16ویں آیت کا مختصر خلاصہ پیش کروں گی۔ پروردگار عالم سورہ فجر کی 15ویں اور 16ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ 15ویں آیت میں شاگرد رب العزت ہوتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب پروردگار عالم کسی انسان کا امتحان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب میں امتحان لیتا ہوں نعمتیں دے کر، مرتبہ دے کر، عزت دے کر، تو میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، ہاں یہ میرے رب کا کرم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر میں امتحان لیتا ہوں رزق کو تنگ کر کے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، میرا بندہ کہتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب کیوں جو رزق تنگ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کچھ تذکرہ 17ویں 18ویں 19ویں آیت میں کل کی مجلس میں آئے گا، آج کی مجلس تک فقط 15ویں اور 16ویں آیت۔ 15ویں اور 16ویں آیت میں خدا ذکر کر رہا ہے کہ میں بندوں کا امتحان لیتا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی تنگ دستی میں، رزق کی تنگی میں مبتلا کر کر۔ جب ان دو آیتوں پر ہم اس فرش عزا پر، جہاں زہرا کی صحبت میں بیٹھے ہیں، مادر حسین تشریف فرمائیں، شیطان ہم سے دور ہے، وسوسے ہم سے دور ہیں، ہم اس منزل پہ، اس مقام پہ، اس مجلس حسین بیٹھ کر غور کریں کہ خدا ان دو آیتوں میں کہتا ہے میں انسان کا امتحان لیتا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتیں لے کر۔ تو ذہنوں میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا امتحان لیتا کیوں ہے؟ پھر پروردگار عالم ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، کس کا ایمان کس منزل پر ہے وہ خدا سے پوشیدہ نہیں، کون کتنی نیکیاں کر رہا ہے، کون کتنے گناہ کر رہا ہے، خدا سب جانتا ہے۔ تو خدا جب تو ہر چیز جانتا ہے تو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ائمہ معصومین نے سمجھایا کہ جب پروردگار عالم امتحان لیتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، بس امام کی زبان سے سنیے، صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور بہت غور طلب حدیث، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں جب پروردگار عالم کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے، یعنی خدا کسی بندے کے لیے یہ چاہے کہ یہ بندہ میرا نیکیاں کرے تاکہ جب مرنے کے بعد آئے آخرت کی منزل پہ تو میں اسے بہشت میں پہنچا دوں، یعنی خدا جب کسی بندے سے ارادہ کر لے بھلائی کا، اور اگر وہ بندہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے، اب خدا یہ چاہتا ہے، خدا کیونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے اس کی فطرت نیک ہے مگر یہ عمل میں پیچھے ہے، عقیدہ مضبوط ہے عمل میں پیچھے ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اسے بہشت میں پہنچا دوں۔ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں شاید اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ہمارے رب کو ہماری پرواہ ہے، جتنی ہمارے مولا و آقا کو ہماری پرواہ ہے، وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بہشت میں پہنچا دوں، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ چھوٹے امام کہتے ہیں جب خدا کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اور وہ چاہے کہ اسے بہشت میں پہنچا دے مگر وہ بندہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے تو پروردگار عالم اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس مصیبت پہ صبر کرے اور اس صبر کی جزا میں اس کا گناہ معاف ہو جائے تاکہ یہ پاک و طاہر ہو کے بہشت میں آل محمد کے قدموں میں بیٹھے۔ تو امتحان کے لیے کیا کہا چھوٹے امام نے کہ جب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو بخشوانے کے لیے خدا سے مصیبت نازل کر دیتا ہے، اور پھر کہا چھٹے امام نے کہ اگر خدا کسی سے برائی کا ارادہ کر لے، کوئی اتنا سرکش ہے اتنا گناہگار ہے اسے یہ پرواہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یہ پرواہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، تو چھٹے امام کہتے ہیں جب خدا کسی بندے سے برائی کا ارادہ کر لے تو خدا اسے نعمتیں دے دیتا ہے تاکہ اب اس نعمتوں میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے توفیق توبہ ہی نہ ملے، اتنے گناہ کر لے کہ جب مر کے میرے پاس آئے تو بخشا نہ جا سکے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب خدا امتحان لیتا ہے اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ صرف ایک وجہ بیان کی ہے، پہلی وجہ کیا امتحان کی کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور خدا چاہتا ہے گناہ بخشے جائیں تو مصیبت نازل کر دیتا ہے، بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی لیے روایتوں میں ہے رسول ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ۔ رسول اسلام کو مدینے میں ایک صحابی نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا، اور رسول کے صحابیوں کو بھی ساتھ دعوت پہ بلایا، رسول کو تنہا نہیں بلایا، دعوت کا دن مقرر ہوا، مقررہ دن پہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ اس مومن کے گھر پہ دعوت پہ گئے۔ اس زمانے میں مدینے کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیواریں، چھتیں چھوٹی چھوٹی تھی، آج کی طرح یہ ڈبل ٹریبل منزلہ مکان تو بنتے نہیں تھے۔ اب وہ چھوٹا سا گھر، اس کے صحن میں رسول اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، تشریف فرما ہوئے، صحن میں رسول بھی بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں اور میزبان بھی بیٹھا ہے، اور اس کے گھر کے صحن میں مرغی اس نے پالی ہوئی تھی، وہ مرغی بھی موجود ہے، وہ مرغی ایک دم اڑی اور جو گھر کی چھوٹی دیواریں تھیں اس دیوار پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ اب رسول بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میزبان بھی دیکھ رہا ہے، مرغی اڑ کے اس دیوار کے اوپر بیٹھی اور وہاں اس نے انڈا دیا۔ اب ہونا کہتے ہیں دیوار سے انڈا جو گرنا چاہیے تھا زمین پہ آ کے ٹوٹ جانا چاہیے تھا، مگر ہوا کیا، رسول بھی دیکھ رہے ہیں اصحاب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ انڈا دیوار سے لڑکا بجائے زمین پر گرنے میں دیوار پہ مختلف جگہ کیلے لگی ہوئی تھیں، اکثر ہم لوگ دیوار پہ کیلے لگا لیں، ڈوریاں باندھ لیں، کپڑے سکھا لیں، تو وہ چھوٹی سی دیوار اس پہ کیلے لگی ہوئی تھی، وہ انڈا جو گرا تو بجائے زمین پر تک پہنچ کے ٹوٹنے کے کچھ کیلے ایسی تھی ان کے درمیان جا کے پھنس گیا، گرا نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بہت بڑی نعمت ہے، بہت نیک ہوگا؟ نہیں، سنیے رسول کی زبان سے، جب ایسا ہوا اصحاب رسول حیران تھے، ہیں یہ کیا ہوا، جو ٹوٹ جانا چاہیے تھا کہ کیسے کیلوں میں جا کے لگ گیا اور انڈا نہیں گرا۔ جب ایسا ہوا تو میزبان بڑے فخر سے بولا یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے، تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے، میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، مجھ سے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے تو کوئی چھوٹا سا چھوٹا نقصان بھی نہیں ہوتا، ایسے بچ جاتا ہوں میں نقصانوں سے۔ جیسے ہی یہ کہا رسول کھڑے ہو گئے، رسول نے کہا جس پر مصیبتیں نہ آئیں وہ خدا کا پسندیدہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس پر مصیبتیں نہ آئیں وہ جب وہ خدا کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا تو میں ایسے شخص کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کہہ کے رسول باہر چلے گئے جسے بلایا تھا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ معصوم امام یہ ارشاد فرماتے ہیں مومن پر 40 دن ایسے گزر ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور یہ پریشانی اور بلائیں خدا کا تحفہ ہوتی ہیں مومن کے لیے کہ وہ اس سے صبر کرے گا، اگر گناہگار ہے تو گناہ بخشے جائیں گے، اگر نیک ہے تو میں بہشت میں درجے بڑھا دوں گا۔ مگر کون سی پریشانی؟ اب ہم اور آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ کریں جن کو نعمت سے دی، ان کے ہاں تو گنہگار نہیں، کون سی پریشانی؟ ہم معصوم کہتے ہیں چاہے وہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو، مثلا ہم کہیں اپنا پرس رکھ کے بھول گئے، گھر کی چابیاں کہیں رکھ کے بھول گئے، اپنی کتاب کہیں رکھ کے بھول گئے، یاد نہیں آ رہا، اب پورے گھر میں ڈھونڈ رہے، کچھ دیر پریشان ہوتے ہیں نا، کچھ چیز نہیں مل رہی گھر کی، پھر ڈھونڈا ڈھونڈا کر مل گئی، تو امام کہتے ہیں یہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جو پریشان ہوا مومن، تو اس چھوٹی سی پریشانی میں بھی خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اب جو معصوم کی حدیث ہے کہ 40 دن میں ایسا کوئی دن گزر ہی نہیں سکتا، 40 دن میں ضرور مومن پہ کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ مومن ہر وقت مصیبت و بلا میں گرا رہے ہیں، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی منزلت ہوگی۔ تو اب پتا یہ چلا کہ امتحان لینے کی ایک وجہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہونا، ہمارے گناہوں کی سزا، کہ ہم اس پہ صبر کریں اور پھر اس مصیبت پہ صبر کریں گے، گناہ بخشے جائیں گے تاکہ آل محمد کے قدموں میں بیٹھ سکیں۔ امتحان لینے کی دوسری وجہ، اب وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ ہم پروردگار ہم سوال کریں، معبود تو دلوں کا حال جانتا ہے، امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مصیبتوں میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو ایسے ہی بحث میں بھیج دیتا۔ کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں جس کا ایمان جس منزل پر ہوگا جنت میں اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا، تو یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ کس کا ایمان کس منزل پر ہے، تو امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جنت میں حکم دے دیتا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا۔ تو یقیناً پروردگار عالم کا جواب یہ ہوگا، میں تو جانتا ہوں، مگر جب میں عدالت سجاؤں گا روز قیامت، وہ عدالت الہی ہے، وہ ایسا عدل کا دن ہے کہ سزا پانے والا بھی اللہ کے عدل سے مطمئن ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ جب میں اگر امتحان نہ لیتا اور مومن کے ایمان کے دل سے واقف ہوں میں، اور میں اس وقت کہتا کہ فلاں فلاں بندے کو جنت میں، فلاں فلاں کو دوزخ میں، تو کوئی بھی دوزخ جانے والا کھڑا ہو کے کہتا بارلہ اس میں ایسے کیا خاص بات ہے، یہ تو ہمارے درمیان رہتا تھا، یہ تو ہم جیسا ہی ہے، اس کو جنت میں ہم کو دوزخ میں۔ تو پروردگار عالم نے اس لیے دنیا میں امتحان رکھ دیا کہ دیکھو اس وقت پروردگار عالم کی عدل کے حوالے سے جواب دے گا، خدا کی عدل پر، خدا کی عدالت پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ حکمت الہی یہ تھی کہ اس وقت جب کوئی اس طرح بندہ کہے گا کہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے محلے میں رہتا تھا، ہم نے کہا اس کو بہشت اور مجھے دوزخ، تو اس کو پروردگار عالم کہے گا اس لیے کہ جس کو جس امتحان میں نے مبتلا کیا، اس نے ان امتحان اور بلاؤں پہ صبر کیا، اس کا ایمان اس منزل پر ہے کہ میں اسے بہشت لے جاؤں، اور تم ان امتحان اور بلاؤں پہ صبر نہیں کر سکتے تھے، تم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ شکرا کر بیٹھتے تھے۔ تو اس امتحان کی دو وجوہ سامنے آئیں، پہلی ہمارے گناہوں کا کفارہ، کہ گناہوں کی سزا مل جائے دنیا میں ہی پاک ہو جائے، اور دوسری اللہ ہمارے مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں۔ اچھا پتا یہ چلا امتحان یا تو گناہوں کی سزا پہ لیا جائے گا یا ہمارے ایمان کی آزمائش پہ لیا جائے گا، پتا کیسے چلے کہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں آیا یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے یا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہم کیسے جانیں کہ ہم جس تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ رزق کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ گھر کی پریشانی ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، ہمارے جسم کی کوئی مصیبت ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کچھ ہو، ہمیں کیسے پتا چلے کہ جس مصیبت میں جس بلا میں ہم گرفتار ہیں یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا ہے یا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے؟ ہمارا سلام ہو محمد والے محمد پر، اس کائنات کا اس کائنات کے کسی سوال کو ادھورا نہ چھوڑا آل محمد، ہر سوال کا جواب دیا، اس کائنات کی کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا جواب آل محمد نے مشکل کو حل نہ کیا ہو۔ تو جب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو کہا بہت آسان ہے، معیار ہم بتائے دیتے ہیں، اور مولا واقع نے بتایا، امام معصوم نے بتایا، کہا جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہونا اپنے اعمال پہ نگاہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ تم اس مصیبت کے ساتھ اطاعت الہی انجام دے رہے ہو یا نہیں۔ اگر مصیبتیں ہونے کے باوجود تم سارے واجبات ادا کر رہے ہو، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو، چاہے بندوں سے متعلق، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، اپنے حجاب کا بھی خیال ہے، والدین کی بھی عزت، رشتہ داروں کا بھی خیال، پڑوسی کا بھی خیال، وہ تمام حقوق جو ہم پر واجب ہیں، چاہے وہ بندوں کے ہوں چاہے اللہ کے ہوں، اگر مصیبت میں مبتلا ہوتے ہوئے اور اللہ کے واجبات ادا کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، اور اگر مصیبتوں میں ہوتے ہوئے تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی اطاعت کو بھول جاؤ، تو یاد رکھنا یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، خدا نہ کرے اگر کوئی جوان بے روزگار ہے اور گھر میں ماں یا باپ ہیں، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، پڑھ لیں گے، جب نوکری مل جائے گی تو پڑھ لیں گے، ہمیں کیا دیا اللہ نے، تو بے اولاد ہو, اسے کہا جائے کہ نماز قائم کرو, نماز کی پابندی کرو, یہی قبول ہوگی تو آخرت کی منزل آسان ہوگی, پڑھ لیں گے نماز. سب کو دیا, ہمیں ایک بیٹی دے دیتا اللہ, ایک بیٹا ہی دے دیتا, ہمیں تو بے اولاد رکھا. تو اگر امتحان کی منزل پر انسان اطاعت الہی کو چھوڑ دے تو یہ پہچان ہے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے, اور اگر مصیبتوں کے وقت اطاعت الہی کا دامن تھامے رہے, واجبات پر عمل کرتا رہے, تو یہ اس کے ایمان کی آزمائش ہے. اچھا, اب معیار بتا دیا. تو اب اگر گناہوں کی سزا ہو یا ایمان کی آزمائش ہو تو مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ آخری سوال نا مولا سے کریں, مولا یہ بھی تو بتائیے کہ جب ہم پہچان لیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ہمارے ایمان کو اللہ آزما رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں؟ تو امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, اگر وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے اور تم اطاعت الہی کی طرف راغب نہیں ہو, تو کوشش کرو, سچے دل سے اللہ کی توبہ کرو, اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو, اور اللہ کی اطاعت کرنے لگو, واجبات پہ عمل کرنے لگو. پروردگار عالم اس مصیبت کو دور کر دے گا, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے جب تم گناہوں کی سچی توبہ کر لو گے خدا اس مصیبت کو دور کر دے گا. اور اگر تمہارے ایمان کی آزمائش ہے, جو تم پر مصیبتیں اور بلائیں ہیں, اگر آزمائش ہے, کیونکہ پروردگار عالم سورہ فجر کی 15ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے, جو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے. خدا سورہ فجر کے 15ویں آیت میں کہتا ہے, کبھی میں عزت و نعمتیں دے کر آزماتا ہوں اور کبھی انہیں لے کر آزماتا ہوں. تو اگر ایمان کی آزمائش خدا نعمتیں عزت و مرتبہ دے کر کر رہا ہو, کیونکہ آزمائش تو ہونی ہے ایمان کی, تو اگر خدا نعمتیں دے رہا ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, سکون ہے, عافیت ہے, خدا نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے, صحت بھی دی, اولاد بھی دیا, رزق بھی دیا, تو اس وقت بھی مومن اپنے آپ کو چیک کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نعمتیں دی تو آیا میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اگر میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں تو اس کا مطلب میری آزمائش ہے, اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی ہوں تو اللہ نعمتوں اور دولتیں دیکھ کر چاہتا ہے کہ نعمتوں میں غرق ہو جاؤں, توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو تاکہ بخش نہ جا سکو. لیکن اگر نعمتیں دینے پر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس وقت کہا کہ بس دعا کیا کرو کہ بار اللہ اس ایمان پہ ثابت قدم رکھ جس کی تو آزمائش کر رہا ہے, اور یہ دولت و مال و آسائش تو نے دیے ہیں یہ میں وہاں استعمال کروں جہاں تو چاہتا ہے, تاکہ اس امتحان میں سرخرو ہو کر تیری بارگاہ میں آؤں. اگر خدا امتحان نعمتیں دے کر کر رہا ہے تو اس وقت بھی دعا کرنی ہے کہ معبود اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا, تو نے جو نعمتیں, جو صحت, جو اولاد, جو آسائش دی ہے, پروردگار مجھے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دینا, اور میں ان نعمتوں کو وہاں خرچ کروں, وہاں استعمال کروں جہاں تو چاہتا ہے. تو خدا اس امتحان میں سرخرو کر دے گا. لیکن اگر امتحان ہے, خدا نے نعمتیں لے لی, مصیبت میں مبتلا کیا, پھر کیا کرے؟ کہ اس وقت بھی دعا کرو کہ خدایا تو اگر رحمان و رحیم ہے, خدایا اگر ہماری گناہوں کی سزا ہے تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے, سچے دل سے توبہ مانگو. اور اگر یہ مصیبتیں تمہارے گناہوں کی سزا نہ ہو, خدا کی آزمائش ہو کہ پریشانیاں ہیں مگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, تو بھی دعا مانگو کہ معبود اس امتحان میں ثابت قدم رکھ, اور جو مصیبت جو بلا مجھ پر آئی ہے بے شک تو میرے ایمان کو آزما رہا ہے, کیونکہ ہم نے چیک کر لیا نا اپنی اطاعت سے. تو مصیبت بھی اگر امتحان خدا لے رہا ہے بلائیں نازل کر کے, تو خدایا تو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ اور کامیاب کرا, اور خدا کی مصیبت بلا مجھ پر آئی ہے اس کو دور کر دے. یعنی امتحان کی ہر منزل پر دعا کرنی ہے, اور جس کا امتحان مصیبتیں نازل کر کے خدا لے رہا ہے, جو اللہ کا بہت اطاعت گزار بندہ ہے, بہت نیک ہے, اللہ کے احکامات کا پابند بھی ہے, مگر اس مومن کا امتحان اگر اللہ نعمتیں لے کر کر رہا ہے, دے نہیں رہا, کمی کر کے لے رہا ہے, مصیبت نازل کر کے امتحان لے رہا ہے, تو کہا کہ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے اگر وہ صبر کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, خانی میرے ایمان کی آزمائش ہے. تو اگر وہ صبر کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں, میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں بہشت میں سب سے پہلے شہید داخل ہوگا, شہید, شہید راہ خدا, کیونکہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی, جسم پہ زخم کھائے. مگر رسول اسلام کہتے ہیں جب شہید داخل بہشت ہوگا تو حیران رہ جائے گا, کچھ لوگ اس سے پہلے ہی بہشت میں آ چکے ہیں. تو وہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرے گا, بابود میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی ہے, تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہم لوگ ہوں گے شہید, مگر ہم سے پہلے کچھ لوگ شامل ہیں, کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں بہشت میں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو ندائے الہی آئے گی, یہ وہ لوگ ہیں کہ تم نے تو میری خاطر ایک دفعہ شہادت قبول کی. تم نے ایک مرتبہ تلوار کے زخم کھائے, تم نے ایک مرتبہ جسم کی اذیت اٹھائی میرے لیے, جان قربان کی. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرتے تھے, چاہے وہ جسم کی ہو, اولاد کی ہو, رزق کی ہو. تم تو میرے لیے ایک بار مرے ہو, یہ دن میں 100 دفعہ مرتے تھے اور جیتے تھے, یہ صبر کرتے تھے. اس لیے ان کا رتبہ یہ ہے کہ تم سے پہلے میں نے انہیں داخلے بہشت کر دیا. تو صبر کی, جب خدا امتحان لے مصیبتیں نازل کر کے, تو صبر کی جزا یہ ہے. اور ان دو آیتوں پہ سورہ فجر کی غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ چاہے امتحان گناہوں کی سزا ہو, چاہے امتحان ایمان کی آزمائش ہو, چاہے خدا نعمتیں دے کر امتحان لے, چاہے خدا مصیبتیں نازل کر کے امتحان لے, ہر منزل پر دعا ضروری ہے. کیونکہ جس کی طرف سے آئی ہے مصیبت, جس نے نازل کی ہے, اسی سے مانگنا ہے, وہی دور کر سکتا ہے. اور مانگنا ہے تو محمد والے محمد کا واسطہ دے کر. اور اس طرح خدا نے دعا میں تاثیر رکھی ہے. دعا کو خدا نے مومن کا ہتھیار کیا. فقط ایک روایت بیان کروں اور اپنے موضوع سے آگے مسائل کی طرف بڑھوں کہ دعا کی تاثیر یہ ہے کہ روایتوں میں ہے, 6ویں صدی یا 7ویں صدی کا واقعہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ملک یمن کا بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ خدا نے اس کو بہت جاہو جلال دولت اور مرتبہ عطا کیا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں ایک جوہری آیا اور ایک نایاب موتی لے کر آیا. جب نایاب موتی لے کر آیا, بادشاہ نے اس کی قدر و قیمت جانتا تھا, اس جوہرے سے اس نایاب موتی کو خرید لیا. اور خرید کے کیا کرتا ہے کہ جو دوسرے ملک کے وزیر اور سفرا ہیں ان کو بلاتا ہے اور دکھاتا ہے, دیکھو میرے پاس کتنا نایاب موتی ہے. یعنی ہر 15-20 دن بعد کسی ملک کے وزیر اور سفیر کو بلا کے اس نایاب موتی کو دکھاتا ہے. اور یمن کا بادشاہ فکر مند ہے کہ میں اس نایاب موتی کی حفاظت کیسے کروں, اگر خزانے میں رکھواتا ہوں تو چوری ہو جائے گا, کیا کروں. اس کی عقل نے کہا کہ اس موتی کو اپنے دربار کے ایک ادنا سے ملازم کے سپرد کر دو. کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ بادشاہ نے اس کے پاس موتی رکھوایا ہے. اس نے اپنے دربار کے ایک ادنا ملازم کو یہ موتی دیا, نایاب موتی, اور کہا دیکھو اس کی حفاظت کرنا, اس کو نقصان نہ پہنچے. اور جب میں دوسرے ملکوں کے سفیروں کو, وزراء کو بلاؤں گا, اور جب بلاؤں گا تو تم سے یہ موتی منگوا کے ان کو دکھاؤں گا اور اس کو اپنے پاس رکھوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بادشاہ کا حکم تھا, لے گیا. اور ہوتا یہی تھا کہ 15-20 دن بعد کسی سفیر کو, کسی وزیر کو بلایا جاتا تھا دوسرے ملک کے, اور موتی دکھایا جاتا تھا. بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ملازم جس کے پاس یہ نایاب موتی تھا, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اولاد وہ نعمت ہے کہ ماں باپ اولاد کی محبت میں اپنے دل کو ہار دیتے ہیں. بس اس بچے نے ضد کی, بابا مجھے موتی صرف دیکھنے کے لیے دے دو, بابا میں کچھ نہیں کروں گا. آج ہمارے بچے چھوٹی باتوں میں ضد کرتے ہیں, ہم بے بس ہو جاتے ہیں. تو بس وہ بھی بچہ ضد کرتا ہے, اور وہ باپ ایک دم کہتے ہیں بابا میں کچھ نہیں کروں گا, صرف دیکھ کے واپس کر دوں گا, مجھے صرف دیکھنے کے لیے دے دینا ہے موتی. باپ نے محبت سے مغلوب ہو کر وہ موتی اس کے ہاتھ میں دے دیا. بچہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ہاتھ سے موتی گرا, دو ٹکڑے ہو گیا. اب جیسے ہی موتی دو ٹکڑے ہوا, اس جو دربار کا جو خادم ہے, تو اس کی جان فلک میں آ گئی کہ بادشاہ مجھے بھی مروائے گا, میرے پورے کنبے کو مروا دے گا. اس نے خزانے میں رکھنا گوارا نہیں کیا, اتنا نایاب موتی تھا. اب جو میرے اولاد کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا تو یہ ہم سب کو تہ تہ کروا دے گا. بےحد پریشان ہے کہ 15-20 دن گزریں گے, پھر بادشاہ بلوائے گا, اور میری موت یقینی ہے. بس اس پریشانی میں ایسا مبتلا تھا کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا, شکل سے پریشان حال نظر آ رہا تھا. اس کا جو پڑوسی تھا وہ محب آل محمد تھا, مولا کا چاہنے والا تھا اس کا پڑوسی. اس کے پڑوسی نے دیکھا کہ میرے پڑوسی کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے پریشان بہت ہے. بس ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم کیوں پریشان ہو, دل میں کیا دکھ ہے جو تم بتا نہیں رہے ہو, تمہارے چہرے سے آئے ہیں. پہلے اس نے منع کیا, مگر جب پڑوسی کا اصرار بہت بڑا تو اسے سارا حال بتا دیا کہ بادشاہ نے موتی رکھوایا تھا, وہ میرے بچے سے گر کے ٹوٹ گیا, اور مجھے پتا ہے بادشاہ پھر اب کسی وزیر سفیر کو بلائے گا اور مجھے میرے بچوں کو سب کو قتل کروا دے گا. سنیے, جو قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جائے اس کے لیے ہر مشکل کا حل موجود ہے. بس وہ پڑوسی جو محب اہل بیت تھا, اس نے کہا اچھا نہ گھبراؤ, میرے امام نے مجھے ایک دعا بتائی ہے, تم اس دعا کو پڑھو, خدا تمہاری مشکل کو آسان کر دے. کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہا نماز فجر کے بعد آج مجلس حسین کے صدقے میں یہ دعا آپ کی نظر کرتی ہوں, خدا اس کے اجر و ثواب میں مجھے اور میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو بھی شامل رکھے, آپ کی حاجتیں بھی پوری کرے. اتنی مجرد ترین ہے یہ دعا. کہا اس مومن نے کہ تم نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پڑھ کر, اب وہ اول و آخر درود چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں, چاہے 5 مرتبہ پڑھیں, چاہے 7 مرتبہ پڑھیں, وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اول و آخر درود پڑھ کر سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ طلاق قرآن پاک کا 65واں سورہ ہے. کہا جو سورہ طلاق کی اس دوسری اور تیسری آیت کی 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد تلاوت کرے, اول و آخر درود ہو, تو میرے امام نے کہا ہے کہ سخت ترین مشکل بھی اس سے آسان ہو جاتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ علماء کہتے ہیں اگر کوئی رزق کی تنگی میں گرفتار ہے تو یہ اکثیر حیثیت رکھتی ہے آیت, مختصر سی آیت.
سورۃ طلاق کی دوسری آیت بڑی ہے مگر یہ جو شروع ہوتی ہے تو دوسری آیت کے بیچ میں سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ دو آیتیں جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتی ہے اور شَيْءٍ قَدْرًا پہ ختم ہوتی ہے. کہا اس نے سات مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے چند دن گزرے, وہ وقت آ گیا کہ بادشاہ نے بھیجا غلام کو. اب جیسے ہی غلام دروازے پہ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اب اس کی جان حلف میں ہے, پڑھ تو ہے دعا مگر بے چین ہے کہ مروا دیا جائے گا. جیسے ہی دروازہ کھولا, غلام نے پیغام کیا دیا کہ بادشاہ نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ جو نایاب موتی تمہارے پاس ہے اس کو توڑو, توڑ کے اس کا صفوف بناؤ, اس لیے کہ میری بچی بیمار ہے اور حکیم نے دوائیں تجویز کی ہے کہ اس نایاب موتی کو توڑ کے صفوف بنا کے دو گے, تمہاری بچی سے احتیاط ہو جائے گی. سلوات پڑھی دروازے. تو اگر مومن منزل امتحان پر ہو تو بھی اپنے اعمال کی نگاہ نہیں کرتے, کیونکہ بہت سی مصیبتیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. ہم اپنے اعمال پہ تو نگاہ کرتے ہیں, فوراً کیا کہتے ہیں, کسی نے کچھ کرا دیا ہے, فلاں کی نظر بد لگ گئی ہے. دیکھیے نظر بد کی حقیقت ہے, جادو کی حقیقت ہے, مگر پہلے اس پہ نہ سوچئے, پہلے اپنے گناہ کے بارے میں سوچئے, اپنے عمل کے بارے میں سوچئے کہ ہمارا کوئی گناہ ہے جو اس مصیبت کو نازل کرنے کا سبب بنا ہے. اور آل محمد کے دامن میں ہر مصیبت کا علاج موجود ہے, وہ نظر بد ہو, وہ جادو ہو, ہر چیز کا علاج قرآن اور اہل بیت سے ملے گا. اور کس طرح ملے گا؟ آج میں بس ایک اور چیز آپ کی نظر کروں کہ ایک مومنوں کی جماعت جو ایک رسالہ نکال رہی ہے طاہرہ کے نام سے, اور آپ کو خوشان کے باہر بک اسٹال کے پاس مل جائے گا, اور میں شاید اصل خوشان کی لائن میں ان کا آفس بھی ہے. ان مومنوں کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی میگزین, خصوصاً جو عاشور کا اس مہینے کا میگزین آیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایران میں ایک بہت بلند قامت ہستی آیت اللہ بہجت ہیں, یعنی ہمارے زمانے کا یہ وہ عالم ہے جس کو امام زمان کی زیارت ملتی ہے. یہ وہ عالم ہے جو عرفانیت کی اس منزل پہ خدا اس عالم کی زندگی دراز کرے, صحت و سلامتی دے. آیت اللہ بہجت کی عرفانیت کا عالم یہ ہے کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں استخارہ کروانے یا دعا کروانے, تو انہیں منہ سے کہنا نہیں پڑتا, جواب مل جاتا ہے. تقوی کی منزل یہ ہے. تو آیت اللہ بہجت سے لوگوں نے جو اپنی پریشانی کے حوالے سے سوالات کیے, یہ جو طاہرہ میگزین ہے اس کے اندر ان میں سے ہر مہینے کچھ سوالات کے جوابات آتے ہیں. تو اب جو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کسی نے جادو کروایا کہ نظر بد لگ گئی, تو پہلے تو اپنے اعمال کو دیکھو, اور اگر خدا نہ کرے نظر بد بھی ہے جادو بھی ہے تو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن اور اہل بیت موجود ہیں. اور آل محمد نے ہر چیز کا حل بتایا. تو اسی مہینے کے عاشور کے جس میں میگزین میں انہوں نے آیت اللہ بہجت سے کچھ سوالوں کا جواب دیا, کہ ایک شخص نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا تھا کہ آقا اگر کسی کو نظر بد لگ جائے یا کسی پہ جادو ہو جائے تو کیسے ختم ہو, تو اتنا خوبصورت جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو وہ آدمی کوشش کرے کہ قرآن چھوٹا سا اپنے پاس رکھے. بھئی ہم پرس میں کتنی چیزیں رکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا قرآن کیوں نہ رکھے کہ کہیں فرصت ملے تلاوت قرآن کرے. کہا قرآن رکھے اور سورہ والناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرے اور آیت الکرسی پڑھا کرے. دیکھیے قرآن سے علاج کون بتا رہا ہے؟ آئمہ معصومین, ان کی روایت سے آیت اللہ بہجت بتا رہے ہیں. کہا آیت الکرسی کی تلاوت کرے, اپنے گھر میں آیت الکرسی لکھ کے لگا کے رکھے, اور رات کو سوتے وقت چاروں پھل ضرور پڑھے. گھر میں جب نماز پڑھے اس گھر کا مرد تو کوشش کرے جو بھی ہیں کہ وہ اذان کو ذرا بلند آواز سے پڑھے گھر کے اندر. جس گھر میں بلند آواز سے نماز اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھے, اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, جنات نہیں آتے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ جتنے انہوں نے علاج بتائے اور کہا کوشش کرے کہ دن میں 50 آیتوں کی تلاوت بلند آواز سے کرے. میں اور آپ نماز کے بعد جو تعقیبات پڑھتے ہیں, سورہ دہر پڑھتے ہیں, سورہ مزمل پڑھتے ہیں, سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, تو اگر آپ ان کو گنیے تو 50 آیتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ, شکر ہے خدا کا کہ خدا ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دیتا ہے. تو آپ سوچئے جن چیزوں میں ہم مبتلا ہو کے گمراہ ہو جاتے ہیں, نماز روزے سے توجہ ہٹ جاتی ہے, بس یہ تعریف فلاں کے در پہ جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا, نہیں. ہر مشکل کا حل قرآن اور اہل بیت سے ملے گا, مگر سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. اور دیکھیے اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی آیات ہیں جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں، مگر آیت اللہ بہجت نے مختصر بتایا جو ایک مومن کم سے کم کر سکتا ہے. آیت الکرسی سب کو یاد ہے، چاروں کل سب کو یاد ہے، سورہ النحل سب کو یاد ہے. تو بجائے بھٹکنے کے کیوں نہ قرآن کا دامن تھامو، کیوں نہ اہل بیت کا دامن تھامو. تو بس یاد رکھیے، جب بھی منزل امتحان پر ہوں دعا کا دامن تھامنا ہے. اور یہ غیبت امام بھی ہمارا امتحان ہے. بس وقت مختصر ہو رہ گیا اور میں جلد سے جلد ایک روایت مکمل کروں، مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. غیبت امام بھی ہمارا امتحان ہے، میرا اور آپ کا، کائنات کے ہر مومن کا. کیسے؟ چھٹے امام صادق عالم امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کے پاس امام کے صحابی زرارہ آئے، زرارہ ابن آیون، اور آ کے چھٹے امام سے سوال کیا. کیونکہ رسول اسلام سے لے کے گیارہویں امام تک ہر امام نے قائم آل محمد کا ذکر کیا ہے، ان کی غیبت کے بارے میں بتایا، ان کے ظہور کے بارے میں بتایا. یعنی یہ ذکر رسول کے زمانے سے ہو رہا ہے جو ہمارے وقت کا امام ہے. تو چھٹے امام کے پاس آ کے صحابی سوال کرتا ہے کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے قائم، آپ کا ایک بیٹا جو قائم آل محمد ہوگا وہ پردہ غیبت میں ہوگا، کیوں پردہ غیبت میں کیوں ہوگا؟ سنیے چھٹے امام سے جواب. چھٹے امام کہتے ہیں اس لیے پردہ غیبت میں ہوگا کہ گیارہ کو اذیتیں دے کر جب یہ دنیا شہید کر دے گی تو خدا اپنی آخری حجت کو حفاظت کے لیے پردہ غیبت میں رکھے گا، اور جب تک اس کے مددگار تیار نہیں ہوں گے اس کا ظہور نہیں ہوگا. پہلی وجہ. اور کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم قائم آل محمد کو غیبت میں رکھ کے مومنین کے قلب کا امتحان لینا چاہتا ہے. یہ میرے اور آپ کے دل کا امتحان ہے غیبت امام. چھوٹے امام کہتے ہیں اللہ مومنین کے دل کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے. جب ہم قرآن کا صفحہ کھولتے ہیں، پہلا صفحہ، پہلے صفحے پہ سورہ الحمد ہے، دوسرے صفحے پہ سورہ بقرہ ہے، اس دوسرے صفحے پہ پڑھیے پروردگار عالم شاہ سمادہ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو خدا اپنی حجت کو پردہ غیبت میں رکھے مومنین کے قلب کا امتحان لے رہا ہے تمہیں کتنا غیب پر ایمان ہے. اور اگر غیب پر ایمان ہے تو تمہارا دل اس پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے اپنے وارث اپنے امام کے لیے تڑپے گا. تم کوشش کرو گے کہ اپنے کردار کو اس طرح بنا لے کہ میرے امام کا ظہور ہو جائے، کہ ہم بھی اپنے امام کے قدموں میں بیٹھ سکیں، اپنے امام سے فیض اٹھا سکیں. مگر یہ جب ہوگا جب ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں گے. ہم شاید اتنی محبت اپنے امام سے نہیں کرتے جتنی محبت ہمارا امام ہم سے کرتا ہے. اور کتنی محبت کرتا ہے؟ دو جملے اور حضرت اصغر کے مسائل. کتنی محبت کرتا ہے ہمارا امام ہم سے؟ جس وقت شاہ ایران کا زمانہ تھا، اس ظالم شاہ کے زمانے میں علماء کو گرفتار کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا. جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے، وہ خواتین، وہ مرد مومن، ان سب کو زندان میں ڈال کے قتل کیا جاتا تھا. بس اس موقع پر آیت اللہ حسن ابتہی، جن کا تذکرہ میں نے کل کی مجلس میں کیا تھا، جنہوں نے سکھایا کہ سجدہ شکر میں دعا کیسے مانگتے، وہی عالم، وہ مشہد میں تھے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اس کثرت سے علماء کو گرفتار کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، کہ بس ایک ایسی شب جمعہ آئی کہ میرے دل پہ خوف بہت طاری تھا، نہ جانے کس وقت مجھے قید کر لیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے. ہاں مجھ سے خوف اتنا طاری تھا، مگر میں اس خوف کا اظہار کسی اور سے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اور پریشان ہوتے کہ جب گھر کا سربراہ اتنا خوف زدہ ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے. ہاں بس میں نے امام زمان کا توسل کیا، مولا آپ ہی مجھے اس مشکل سے نکالیں گے. اور میں نے کیا کیا کہ ان کے گھر میں جو ٹیلی فون تھا، ٹیلی فون کا ریسیور جو تھا وہ کیڈل سے ہٹا دیا، فون انگیج کر دیا. ایسا نہ ہو دل بجے کوئی حاکم، کوئی حکام کا کوئی آدمی ہو کہ بس تم کو اغوا کرنے والے، قتل کرنے والے، اور تم خوینی کی جو مدد ہے وہ چھوڑ دو. تو اس خوف سے میں نے فون کو انگیج کر دیا. رات بھر شب جمعہ عبادت الہی کرتے رہے، امام زمان سے توسل کرتے رہے، مولا آپ کے سوا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، آپ ہی بچائیں گے. کہتے بس رات کے اختتام پہ پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، بس ایک پتہ میں نے فون کو واپس کریڈل پہ رکھ دیا. جیسے ہی ریسیور کو کریڈل پہ رکھا ایک دم فون کی گھنٹی بجی. اب جو کان سے فون لگایا تو آواز آئی، جمکران سے آیت اللہ خادمی بول رہا ہوں. آیت اللہ خادمی شیرازی کا فون تھا. کہا کیوں فون کیا؟ کہا میں جمکران سے بول رہا ہوں اور آج کی شب جمعہ ایک شخص کو امام زمان کی زیارت ملی ہے، اور جس شخص کو امام زمان کی زیارت ملی ہے امام نے اس کو ایک پیغام تمہارے لیے دیا ہے، اور کہا ہے آغائے اب تہی کو یہ پیغام پہنچا دو. اب یہ روتے رہتے، کہا میرے مولا نے میرے لیے پیغام بھیجا؟ کہاں. کہا وہ کیا کہتا ہے شخص؟ کہا وہ شخص جس کو امام زمان کی زیارت ملی ہے، مولا نے اس سے کہا ہے کہ خادمی کو بولو فون کر کے اب تہی سے کہے کیوں پریشان ہو، ہم ہیں نا حفاظت کرنے والے، ہم ہیں نا مشکل سے نکالنے والے. اتدارو امام کے ان جملوں میں امام کی محبت کو محسوس کرو. ہم اس محبت کا کیا آغاز کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے امام کو کبھی اس طرح قدر قلب سے یاد کرتے ہیں جس طرح ہمارا امام ہمیں یاد کرتا ہے؟ اور امام کہتے ہیں ہم تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، غافل نہیں ہیں، ہم تمہیں بھلا نہیں سکتے، تو پھر ہم کیوں اپنے امام کو بھول جائیں؟ بس عزاداروں، جب بھی امتحان کی منزل ہو، امام زمان سے وسیلہ توسل کرنا ہے. اور امتحان منزل کمال پر آ گیا کربلا میں. کربلا میں امتحان کی منزل کمال ہو گئی. خدا جب امتحان لیتا ہے، مال سے لیتا ہے، جان سے لیتا ہے، اولاد سے لیتا ہے، مگر کربلا میں حسین نے جو امتحان دیا، وہ امتحان کی انتہا ہو گئی. اور اس امتحان کے مقابل حسین نے صبر کی معراج پیش کر دی. عزاداروں، خدا کسی سے اولاد کا امتحان نہ لے، مگر جو امتحان میرے مولا حسین نے کربلا کے بن میں دیا، 18 برس کا علی اکبر بھی دیا اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی دیا. مقاتل میں لکھا ہے کہ جب روز عاشور امام کے سب جانصار اور اصحاب شہید ہو چکے اور امام نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ امام کس مظلومیت سے پکار رہے تھے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ بس اس آواز استغاثہ کا ہونا تھا، بلند ہونا تھا، کہ رباب کے خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی. مولا ہم رباب کے خیمے میں آئے، کہا رباب یہ گریہ کا شور کیسا؟ کہا مولا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور کسی کی آغوش میں نہیں آ رہا ہے. امام حسین آگے پڑے، علی اصغر کو آغوش میں لیا، نہ جانے باپ نے بیٹے سے کیا کہا اور بیٹے نے باپ سے نظروں میں کیا کہا. عزاداروں، میرا دل کہتا ہے وہ ننگا مجاہد کہہ رہا ہوگا، بابا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، اتنا چھوٹا ہوں کہ چل کر نہیں آ سکتا، اس لیے خود کو گرا کے بلا رہا ہوں، آ جائیے، ابھی ایک اور مجاہد باقی ہے. بس ایک مرتبہ امام مظلوم نے جب ام رباب سے کہا، رباب علی اصغر کو لیے جاتا ہوں کربلا کے میدان میں، ظالموں کے سامنے شاید کوئی ترس کھا کے 2 گھونٹ قطرہ آب دے دے. جیسے ہی مولا نے کہا نا، ام رباب کہتی ہے، مولا ایک مرتبہ میری آغوش میں دے دے. عزاداروں، پوچھا جاتا دعا کیا کرو، خدا کسی کو اولاد کے امتحان میں مبتلا نہ کرے. جیسے ہی رباب نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ ماں نے لباس درست کیا، پٹکا صحیح سے باندھا، بالوں میں کنگھا کیا، جیسے ماں یہ کہہ رہی ہو کہ اب میرا ننھا مجاہد جا رہا ہے. بیٹے کو تیار کر کے باپ کی آغوش میں دے دیا. حسین مظلوم خیمے سے باہر آئے، کربلا کا ریگستان جل رہا تھا، شدت کی گرمی تھی، لو چل رہی تھی. بس ایک مرتبہ جو علی اصغر مولا کی آغوش میں ہے، وہ 3 دن کا پیاسا ہے اور کربلا کے صحرا کی گرمی ہے. بس ایک مرتبہ مولا نے، وہ علی اصغر جو آغوش میں ہے، مولا نے ابا کا دامن ڈال لیا. ارے میرا پیاسا بیٹا، کہیں دھوپ کی گرمی سے کملا نہ جائے. ادھر حسین نے آغوش میں آبا کا دامن ڈالا، ادھر لشکر یزید یہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. مولا نے کہا ہوا تھا نا، تو وہ ظالم سمجھے شاید یہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اب تو سب شہید ہو چکے. آؤ عزاداروں، لشکر یزید سے کہے، ہاتھ میں معرفت نبی، یہ بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن ناطق تھا جو حسین کی آغوش میں تھا. مولا لشکر یزید کے سامنے لائے اور لا کر کہا، اے قوم گفاکار، اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تو گناہگار نہیں ہے. ارے پیاس کے سبب سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 2 گھونٹ قطرہ ہے، آپ دے دو. عزاداروں، ہمارا سلام ہو حسین کی مظلومیت پر. یہ پانی کون مانگ رہا ہے؟ یہ پانی وہ حسین مانگ رہا ہے کہ جس کی ماں کا مہر، فاطمہ زہرا کا مہر، اللہ نے دنیا کا پانی بنایا تھا، جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہو، اس کا پوتا 2 گھونٹ پانی گزرتے. کہا میرے مولا نے، اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. کسی نے کسی کی کوئی صدا نہ آئی، کوئی آگے نہ بڑھا. بس ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں تو معلوم ہے نا اسلام نے حکم دیا ہے پیاسے کو پانی پلانے کا. ارے کوئی آگے بڑھ کے میرے اس معصوم بچے کو میرے پیاسے علی اصغر کو پانی پلا دے. کوئی آگے نہ بڑھا. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ جملہ کہا جو مظلومیت سے بڑا جملہ ہے. کلیجہ پڑ جاتا ہے. امام مظلوم کہتے ہیں ارے اگر کوئی تم میں مسلمان بھی نہیں تو کیا کوئی تم میں صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ ارے میری اس ننی سی جان کو دو گھونٹ خطرہ ہے آپ پلا دو. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو حسین مظلوم کہتے ہیں ہمارا مظلوم امام کہتا ہے اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو دیکھو میں اپنے بیٹے کو اس کربلا کی زمین پر رکھے دیتا ہوں. ارے وہ جلتی ہوئی زمین اور حسین کا لال اتمام حجت کے لیے مولا نے اپنے لال کو زمین پہ لگا دیا. کوئی آگے نہ بڑھا. بس ایک مرتبہ باپ کا دل ہے سینے میں حسین نے اٹھا لیا سینے سے لگایا. ارے میرے لال تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو مخاطب کر کے کہا اصغر تم بھی تو حجت خدا ہو اپنی حجت تمام کرو بیٹا ایک مرتبہ ان کے سامنے اپنی پیاس کا اظہار کرو. ارے کتنی مظلومیت سے میرا مولا دو گھونٹ پانی مانگ رہا تھا. کہا علی اصغر تم اپنی پیاس کا اظہار کرو. لشکری عزیز دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ علی اصغر نے سوکھی زبان لبوں پہ پھرائی. وہ چھ مہینے کا پیاسا بچہ سوکھی زبان لبوں پہ پھرائی لشکری عزیز میں ہلچل مچ گئی. ارے ادھر یہ لشکر عزیز میں ہلچل مچی ادھر عمر سعد ملعون نے حرملہ کا حکم دیا افتح کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے. ارے حرملہ ملعون نے تیر کمان میں جوڑا. ازادارو کون سا تیر ہے؟ یہ وہ تیر ہے جو تین بھال کا تیر تھا. جنگوں میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے تین بھال کا تیر لگاتے تھے. وہ تین بھال کا تیر اور حسین کا معصوم علی اصغر تیر چلا علی اصغر کے گلے کو چھید گیا. عزدار چل پیٹو وہ چھید کتنا بڑا تھا. علی اصغر کے گلے میں وہ سوراخ کتنا بڑا تھا. مقتل میں لکھا ہے تین بھال کا تیر علی اصغر کے گلے کو دبا کر گیا. ارے باپ کے ہاتھ میں علی اصغر کا خون ہے. مولا علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آتے ہیں. خیمے کی طرف بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں. سات دفعہ آگے بڑھے سات دفعہ پیچھے اس کے پلٹے پھر گئے درے خیمہ پہ. رباب تیرا بچہ آ گیا. رباب آگے بڑھی کہا مولا دے دیجیے میرا لال. آغوش میں لیا ماں نے دیکھا ارے بچے کا لاشا ہے. کہتی ہے مولا مجھے پتا نہیں تھا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ. ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. سب مل کے آمین کہیے. جن آنکھوں سے آنسو روا ہے ہماری دعا میں زہرا کی آمین شامل ہوگی. سب کی حاجتیں پوری ہوں گی. محبوب اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہماری اس مجلس کو اس عبادت کو وسیلہ بنا دے. ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں. محبوب تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ سیوان کربلا کا. محبوب ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں تمام مومنات کی تمام مومنین کی جو جو سن رہا ہے ہم سب کی تمام دلی حاجتوں کو پورا کر دے. پاک پروردگار جو قرضدار ہے غیر سے قرض ادا کر دے، جو بے روزگار ہے اس کے روزگار کا سبب بنا دے، خدایا جو لاولد ہے علی اصغر کے صدقے میں اسے اولاد عطا کر دے، خدایا جو مومنان آل محمد میں بیمار ہے تجھے واسطہ فاطمہ صغرا کا، تجھے واسطہ سید سجاد کا، مومنان آل محمد میں جو بیمار ہے غیب سے شفا کامل عطا فرمام، بالا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمام، خدایا ہمارے شہر ہمارے ملک میں امن و چین قائم ہو جائے، خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، خدایا دشمنان اسلام کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے، خدایا دشمنان اسلام کو ان کی سازشوں میں پھنسا دے، اور خدایا ہماری اس مجلس حسین کو اس عبادت کو وسیلہ بنا دے کہ ہمارا نام امام زمان کی دعا میں شامل ہو جائے، خدایا ہمیں توفیق دے ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمارا امام کہتے یہ ہمارے ہیں، پاک پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمام، اور جب امام کا ظہور و امام صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ آگے آگے ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین.